نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 23 پارے کو ہم چونکہ اخلاص کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں تو سورت یاسین کے بعد اگلی سورت ہے سورت صافات صفے باندھنے والے. اصل میں فرشتوں کی ایک کیفیت کا یہاں تذکرہ ہے لیکن اس میں آپ کے میرے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ جب بندہ مخلص بنتا ہے اور چلیے مخلص بن کر مخلص بنتا ہے تو وہ دوسروں کے کندھے سے کندھا جوڑ کر بات کرتا ہے. سیلف پروجیکشن اور اپنی ذات کو بڑا کرنا نہیں رہتا. صف وہی بنائے گا جو اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھے گا. خود پسندی کا، بڑائی کا، اپنے کچھ خاص ہونے کا احساس لوگوں کو صف میں نہیں کھڑا کرتا. وہ کہتے ہیں ہم تو آگے جائیں گے، ہم وہاں کیوں جائیں جہاں دوسرے جاتے ہیں، ہم وہ رول کیوں فالو کریں جو دوسروں کے لیے، ہم تو بڑے لوگ ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اندر ایک بڑائی کا احساس رکھنا ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت صافات میں قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے لیے آج عمل کی کیا باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قسم ہے صفے باندھنے والے اور جھڑکنے والے اور لے کر اس کو آگے بڑھنے والوں کی. ڈیٹیل کی اس وقت ضرورت نہیں، فرشتوں کی کچھ کیفیات ہے. قسم کا جواب کیا ہے؟ ان الہکم لواحد. یہ ہے اصل بات کہ بے شک تمہارا الہ البتہ ایک الہ ہے. یہ ہے اخلاص پیدا کرنے والی چیز. اس صورت میں انبیاء کرام کے کچھ قصے ہیں جو ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں. اس صورت میں بہت سے مخلصین کا ذکر ہے. ہم بہت ساری آیتوں میں لفظ اخلاص دیکھیں گے. اس صورت کے شروع ہوئی میں اللہ تعالیٰ قسموں کو بیان کر رہا ہے اور اس کا جواب کیا ہے کہ تمہارا الہ یعنی معبود حقیقی بس ایک ہی ہے اور اسی کے لیے پھر مخلص بن جاؤ، اخلاص پیدا کرو، نیت کو ٹھیک کر لو، اس کو خوش کرنا سوچو، اس کی ناراضگی سے ڈرو. یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی تمہارے سامنے ہو اور اس کی بنائی ہوئی اس کائنات پر غور کرو. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کائنات کی چیزیں انسان سے بڑی ہیں، تو پھر انسان کو بڑا بننے کا حق کہاں پہنچتا ہے؟ یعنی آسمان اتنا بڑا ہو کر اللہ کے حکم پہ کھڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہو کے، پہاڑ اتنے مضبوط ہو کے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو انسان تو بہت ہی کمزور چیز ہے. پھر اس کے اندر کہاں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں بڑا ہوں؟ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. اور اگلی آیتوں میں ہمارے لیے پھر ایک سبق بھی ہے. ہر آیت اصل میں ایک سبق ہی ہے، ایک مائل سٹون ہے. اور وہ سبق کیا ہے کہ جب انسان کا بہت اکڑنے کو دل چاہے، ہائی لائٹ کریے گا، جب انسان کا بہت اکڑنے کو دل چاہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کو دل کرے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کو دل چاہے، تو فوراً پھر خود کو چیک کریں کہ آج تو میں ہوں، کل میں نہیں رہوں گی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم اور تم سے پہلے کے سارے لوگ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اور کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. سوچئے ذرا، ایک دن ایسا سورج بھی نکلے گا اس زمین پہ کہ ہمارے وجود کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، جیسے آج ان کا نہیں ہے جو کہ چلے گئے. تو جس ہستی کے نہ ہونے کی گواہیاں دی جا رہی ہیں اس کو پھر اکڑنا سوٹ کرتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، مشورے دیتے ہیں، ہاں ہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے اندر سے بڑائی کا احساس ختم کر دے. پھر آیت 19 میں آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. زندگی کے سفر میں ایک اصول بنا لیجئے کہ کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ وہ خود کہاں جا رہا ہے. ہائی لائٹ کریے گا اگلا جملہ. بہت سارے لوگ بھٹکے ہموں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے ہدایت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. ہم ہر روز ایک دعا مانگتے ہیں 17 بار کم از کم، غير المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ بھٹکے ہوؤں کے پیچھے نہ چلانا. ہم بھٹکے ہوؤں کے پیچھے چلیں گے تو کدھر پہنچیں گے بتائیے؟ وہیں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آج ہمارے میں سے بہت ساروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے آنکھیں بند کیے چلتے رہتے ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں. ایک مائنڈ میپ کسی نے بھیجا تھا کہ قطار بنی ہوئی ہے اور ایسے بھاگنے کی پوزیشن میں ہر شخص اپنے سے اگلے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آگے سے آنکھیں بند ہیں, بندی ہوئی ہیں, چل رہا ہے. اور بالکل جو اگلا شخص ہے وہ ایک گھڑے کے کنارے کھڑا ہے کہ جس میں وہ اب گرنے لگا. اور کمنٹ یہی تھا کہ ہم تقلید کے نام پہ, کبھی آبا پرستی کے نام پہ, کبھی دوسروں کے نقش قدم پہ چلنے کے نام پہ اسی طرح کنویں میں گرنے کو بھی تیار ہیں. تو ہمیشہ دیکھیے, کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھیے کہ آپ جس کو بڑا سمجھ رہے ہیں, آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ خود کدھر جا رہا ہے. کل قیامت کے دن وہ صاف کہہ دے گا, میں نے تو نہیں کہا تھا, خود ہی دیکھ لیتے. اس کے بعد آیت نمبر 40 سے مخلصین کے بارے میں تذکرہ ہے, اللہ کے چنے ہوئے بندے. کیا پتہ چلا کہ جنت میں جانے کی شرط اخلاص ہے. آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 40 اور اس سے اگلی جو آیات ہے نا, اس میں ایک لفظ بار بار آتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ آیت میں پڑھ دیتی ہوں, الا عباد اللہ المخلصین. یہ کون تھے؟ یہ وہ بندے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں ہر چیز سے پاک کر لی. چھٹتے چھٹتے ایک ایک برائی چھٹ گئی, ایک ایک برائی کو انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ ہمیں بھی مخلص بنا دے. پھر آیت 851 میں جنت کا ایک بڑا دل سوز منظر بیان کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں. آپ بھی ذرا سا اپنے آپ کو وہاں لے چلیے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کیونکہ وہاں تو یہی کچھ ہوگا. یہ دنیا کام کی جگہ اور جنت آرام کی جگہ, وہاں موج ہوگی. اتنے میں ان کو ایک شخص کا خیال آئے گا, پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور ان میں سے ایک کہے گا, دنیا میں میرے ایک ہم نشین تھا, یعنی دوست, وہ تم سے کہا کرتا تھا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ یعنی یہ وہ دوست ہے جو عقیدہ آخرت کا منکر تھا, مرنے کے بعد جینے کو اور جی کے بھی پھر دو مختلف انجام کو پہنچنے کو نہیں مانتا تھا. تو کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں بعض دفعہ دوستوں کی زبان سے ہم جو بات سنتے ہیں نا, وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. تو انسان اس دن یہ خواہش کرے گا کہ میں دیکھوں کہ میرا وہ دوست یا میری وہ سہیلی کدھر گئی, یا میرے خاندان کا وہ فرد کدھر گیا جو کہتا ہے کوئی نہیں مرنے کے بعد جنت جہنم, بس سب نے مٹی بن جانا ہے. تو جنتی جنت میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں, ایک دم اس کا خیال آ جائے گا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس شخص کا کیا انجام ہوا, وہ کدھر ہے جو دانش مندوں کا مذاق اڑاتا تھا, جو دین کا مذاق اڑاتا تھا, جو خود بڑا ہی انٹلیکچوئل اور دانشور کہلاتا تھا, کہتا تھا چھوڑو ایسا کچھ نہیں, کس نے مرنا ہے, یہ مسلمانوں کا دماغ تو کام ہی نہیں کرتا, کوئی نہیں مرنا, میں نہیں مانتا. تو جنتیوں کو کہا جائے گا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ صاحب کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا دل چاہے گا. پھر آیت 55 سے 59 تک اس کا ذکر کیا گیا, اس طرح وہ لوگ جو دنیا میں ساتھ تھے وہ وہاں نہیں ہوں گے, تو ان کو ایک دوسرے کے حال پر افسوس ہوگا, تو کریں کیا, دنیا میں ہاتھ پکڑ لیں. دیکھیے اخلاص کا تقاضا کیا ہے, کہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو بھی پیار اور محبت سے اس پیاری سی جنت کی طرف بلا لیں جس کو انہوں نے ابھی تصور کی آنکھ سے نہیں دیکھا. یعنی جہنم سے جھانک کے وہ نیچے دیکھیں گے تو وہ شخص جہنم میں جل رہا ہوگا. دنیا میں اپنی دوستوں کی فکر کر لیں, دنیا میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اپنے گھر کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیجئے, مل کر ان کو جنت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کیجئے, کیونکہ اگر آج یہاں نہ کیا تو کل وہاں بڑا برا انجام دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. پھر آیت 74 میں مخلصین کے اچھے انجام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیسے خالص کرتا ہے؟ دیکھیں اللہ جس بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو مختلف طریقوں سے خالص کر لیتا ہے. جیسے آپ کپڑا دھوتے ہیں تو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں نا, داغ لگے ہوئے ہیں, اسٹین ہے, اکٹھا ہو گیا, تو آپ کتنے مراحل سے اس کو گزارتے ہیں, اور کبھی کبھی بھٹی میں بھی ڈالنا پڑتا ہے, کبھی بلیچ ڈالتے ہیں, پھر استری کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں نا. تو جو بندہ بھی مخلص ہونا چاہتا ہے کہ اس کے سارے کھوٹ کھپٹ دور ہو جائیں, اس کے سارے داغ دھبے اتر جائیں, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیسے ہوگا ذرا سا سوچئے. ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے لیے پیدا کیا. اس چیز کا خود کو احساس دلائیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا. پہلی چیز ہے یہ. فلموں میں تو کہتے ہیں کہ تجھے بنایا خدا نے میرے لیے, پھر کیسے اخلاص آئے گا, پھر کیسے مخلص بنیں گے, پھر کیسے ربانیت آئے گی؟ تو آپ کو مجھے اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اللہ کے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہ کہتے ہیں نا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے. اس چیز کا خود کو جب احساس دلائیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اسی کے بن جائیں, اسی کے گرد رہیں, اسی کے گن گائیں, اسی سے محبت کریں, اسی سے ڈریں اور اسی سے امیدیں, اسی سے تمنائیں رکھیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ تو کسی اور طرف گھوم رہا ہے, وہ تو کسی اور کا بنا ہوا ہے. کوئی نفس کا بندہ, کوئی دنیا کا بندہ, کوئی خواہشات کا بندہ, کوئی رسم و رواج کا بندہ. ایک سورج یہ ہے کہ نہیں تو نہ صحیح, تم کو میری ضرورت نہیں, میرے اور بڑے ہیں. سچ بتائیں آپ میں سے, میرے میں سے کسی کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. پھر اللہ تعالیٰ کیسے چنتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی مشکل ڈال دیتے ہیں, کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی مصیبت, اور پھر فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو صبر کی توفیق دے دو. ایک حدیث کا خلاصہ ہے جس سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے, اور حقیقت ہے کہ ہمارا انداز بدل جائے خوشیوں اور غموں کا اگر بات سمجھ آ جائے. خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے سے محبت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر بندے سے پیار ہے, لیکن ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے. تو اس محبت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کا نام جنت میں لکھ دو کہ یہ آج سے جنتی ہے, اللہ چاہے تو اس کو کون روکے. فرشتے جاتے ہیں, فوراً لکھتے ہیں اس کے نام کی رجسٹریشن ہو گئی جنت میں, نام لکھا گیا اس کا. اللہ تعالیٰ اب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ یہ بندہ لائق ہے بھی کہ نہیں اس کام کے. یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں نا, یہی دیکھے جاتے ہیں کہ کیا یہ بندہ یہ کورس کر سکے گا. یہی چیز ہے کہ اللہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو واقعی جنت میں جانا ہے یا صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں. خیر, لیکن ہوتا کیا کہ اس شخص پر کچھ علائشیں ہوتی ہیں, گندگی, گناہ, خرابیاں, کچھ ایسی چیزیں جو جنت کے اس مقام پر پہنچنے کی رکاوٹ ہوتی ہیں. ناسمجھی سے اور بھول پن سے, غلط فہمیوں سے, وقت کے رواج اور معاشرے, کسی بھی وجہ سے وہ کسی نہ کسی خرابی کا شکار ہوتا ہے. لیکن اللہ کو کون پوچھے, اس نے تو لکھ دیا اس کا نام جنت میں, وہ تو قادر ہے. کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اس بندے کو کیوں جنت میں بھیجا, اس میں تو اتنی خرابی ہیں. لیکن یاد رکھیے, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, المقتدر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور مقام بھی ہے کہ اللہ العدل بھی ہے, اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرتے ہیں. اب عدل کے تقاضے سے یہ بات ٹکرا رہی ہے, کیسے بندے کو جنت کے ایسے اعلیٰ مقام میں پہنچا دیا جو ابھی ڈیزرو ہی نہیں کرتا. ریزلٹس آتے ہیں نا, اس کو ذہن میں لے آئیں, وہی گریڈ ملتا ہے جو اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوتا ہے. اب دنیا کا کوئی ایگزامینر اپنی مرضی سے 50 کی بجائے اس کے نمبر 70 کر دے تو زیادتی ہوگی نا, اجازت بھی نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے کہہ دیا, یعنی 50 آنے تھے, اللہ نے فرشتوں سے کہا جائے اس کے 70 لکھ دو. اب اللہ نے تو لکھ دیا, اور اللہ کا لکھا بدلنا بھی نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہ تو ایک اللہ کی سنت تھی نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اس پر کوئی مشکل ڈال دو, کوئی غم ڈال دو, کوئی اس کا دل توڑے, کوئی اس کی بے قدری کرے, کوئی بیماری ڈال دو, اس کا کوئی بچہ اس کو خوب ستائے, اس پہ غم ڈالو, اور اس غم کے بدلے میں اس کو میں صبر کی توفیق دوں گا، اور اس کے صبر کے بدلے میں اس کو وہ مقام مل جائے گا جو اس کو میں نے پہلے سے ہی دے دیا۔ یہ کیا کیفیت ہوئی آپ سمجھے؟ رزلٹ پہلے اناؤنس ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا، پیپر بعد میں لے رہا اللہ۔ یہ ہے اللہ کا چناؤ، یہ ہے مخلص ہونا۔ تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی دکھ، بیماری، صدمہ، غم آ جائے تو غم نہ کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو شاید جنت کے اعلیٰ مقام پہ لکھ دیا، آپ کچھ مشکلیں آئیں گی، صبر کیجیے، لیکن یاد رکھیے صبر سے اس وقت کو گزارنا ہوگا۔ نہ قدری، نہ شکری اور بے پرواہی سے اگر کریں گے تو یہ غم بھی بلائے جان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کو ایسے چنتا ہے، لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات جب چنتی ہے نا، وہ بندے کے اوپر بعض دفعہ مشکلیں بھی ڈال دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے تو اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے، اس غم کے بدلے صبر، اللہ کی رضا پہ راضی، اور اس کے بدلے میں جنت۔ ہائی لائٹ کر لیں یہ جملہ، جب تک آپ اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہوں گے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ تو وہاں جا کے بھی نقص نکالیں گے، مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھی، میں نے تو کوئی اور مانگی تھی۔ تو جن کو ہم اور آپ آج تک غم سمجھ رہے تھے، شاید وہ اللہ کا چناؤ تھا، سلیکشن تھی۔ دیکھیں نا، جب چناؤ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنے ٹیسٹ دیتے ہیں نا۔ آج کل کئی لوگ، کوئی فلاں ٹیسٹ دے رہا ہے، کوئی میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے، کوئی باہر کے ملکوں میں جانے سے پہلے، ہے نا نام، تو وہ امتحان پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھیں؟ تاکہ ہم اگلے اسکول یا کالج میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندے پر غم ڈال ڈال کر چنتا ہے۔ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ غم ڈال کر نہیں، نیکیاں ڈال کر، اچھے کام کروا کر ہمیں چن لے۔ پھر آیت نمبر 75 سے سورت کے آخر تک کچھ چنے ہوئے لوگوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ تاریخ رقم کی۔ سب سے پہلے چنے ہوئے مخلص بندے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی صورت میں آپ کو سبیل الجنہ میں جا کے پتہ چلے گا کہ مخلص بڑا ہے کہ مخلص، اور یہ کیا سٹیپس ہیں، ابھی نہیں بتاؤں گی، سمجھ نہیں آئے گی پوری بات۔ مخلص نہیں بننا، مخلص بننا انشاءاللہ تعالی۔ بولیے، سب سے پہلے چنے ہوئے بندے نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قلب سلیم تھا۔ یہ ایک مخلص شخص کا دل ہوتا ہے، اس کا پورے کا پورا دل اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس ایک دل میں وہ کچھ رحمان اور کچھ شیطان کو بسائے ہوئے نہیں ہوتا، وہ پورے کا پورا رب والا ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت 102 سے 108 میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرح کی اولادیں کب انسان کو ملتی ہیں؟ رشک آتا ہے نا کہ اللہ نے ابراہیم کو اتنا پیارا بیٹا دیا کہ بیٹے نے گردن بھی سامنے رکھ دی کہ چھری چلا دو تو یہاں نسخہ ملے گا۔ تو کیا دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، مشکلات میں ڈال کے، آزمائشوں میں ڈال کے، پریشانیوں میں ڈال کے۔ اور جو بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرنے لگے، اللہ کی رضا کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی پہلے مشکل آتی ہے پھر چناؤ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پہلے چناؤ ہوتا ہے پھر مشکلات آتی ہیں۔ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہے، اس کے لیے بھی سمجھ اور عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے دکھ اور سکھ دونوں کو پہچانیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم بس سامنے دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، حالانکہ ہر دکھ اور ہر سکھ کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے بنے، تو اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دے دیا کہ گردن تک جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آج بچے گردن ویسے نہیں سیدھی کرتے، تو یہ کب ملتی ہیں ایسی اولادیں؟ جب انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ تو یہ وجہ سمجھ آتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے فرما بردار ہونے کی، کہ ان کے باپ حضرت ابراہیم تھے جو حنیف تھے، مخلص تھے۔ اولادیں کب فرما بردار ہوتی ہیں؟ جب ماں باپ اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں بچے خود بخود اس کی وجہ سے نیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس واقعے کو غور سے پڑھیں نا، 101 سبق ہے اس میں۔ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے یعنی اسحاق کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ ابراہیم نے ایک بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی نہیں، ابھی چلانے کو تیار ہو گئے۔ چھری نہیں چلی، بچہ بچ گیا، اور ساتھ ہی امید ہو گئی کہ اب اللہ آپ کے گھر میں ایک اور بیٹا بھی دے گا۔ یہ ہیں اللہ کے فیصلے۔ لیکن میں اپنی بات سے ایک جملہ بول دوں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، قربانیوں سے اخلاص ملتا ہے۔ جی، جتنی چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کریں گے، دل سے غیر چیزوں کی محبت نکالتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ کی کیسی خوشخبریاں آپ کو دنیا میں دکھتی ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ، مجھے روز ہی رپورٹ بھی ملتی ہے، کچھ سے تو میری خود ملاقات بھی ہوئی ہے نا، آپ جو چھوڑ رہے ہیں نا اپنے اس ایک سال کے کورس کے لیے، کہیں بھی لکھ کے نا پڑیا بنا کے چھپا دیں۔ جاب چھوڑ رہے ہیں، کبھی مال کی تنگی نہیں آپ کو ہوگی، یہ میں آپ کو لکھ دوں۔ تعلیم چھوڑ رہے ہیں ایک سال کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی ساتھی کو جا کے منسٹر نہیں لگ جائیں گی، آپ ہو سکتا ہے اگلے سال میں دو سال والا ایک سال میں ہی کر جائیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، جو چھوڑیں گے نا اللہ کے لیے اسے اتنا زیادہ ملے گا، سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ پوچھئے تو صحیح کہ پھر اللہ چھپر پھاڑ کے دیتے، بندہ کہتا ہے بس بس اللہ بس، اللہ کہتا ہے نہیں تجھے میں نے بھی اور دینا ہے۔ لیکن ہم نے یہ چونکہ دیکھا نہیں ہے نا، اصل میں ہمارے پاس یہ پکچرز نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کام کی کوئی کہہ لیجئے کہ جیسے ہسٹری نہیں ہے۔ جو کرتے دیکھا ہوتا ہے نا اپنے بڑوں کو، وہ یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے قربانیاں کرنے والا بنا دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بہت آسان ہوتا ہے انسان کے لیے دنیا کی چیز کے لیے ڈیسائیڈ کرنا، اور بہت مشکل ہوتا ہے دین کے نام پر کچھ ڈیسائیڈ کرنا۔ اتنے جراثیم، اتنے وہم، توہمات، ایفس اینڈ بٹس، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ نہیں، ابھی یہ ہونا، اس سال میں یہ ہونا، اس لیے میں نہیں کرتی، اس سال یہ ہے، اس سال میرے بچے کی شادی ہے تو پھر نہیں، چھٹیاں ہو جائیں گی، میں نے اس سال حج پہ جانا ہے تو یہ۔ میں کہتی ہوں ان سب کو آگ لگا دیں، سارے عذر پکڑ کر ایک جگہ اس کو آگ لگا دیں، سارے رستے بنتے جائیں گے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بڑی معروف، تلبیس ابلیس، آخری جملے اس کے جا کے پڑھیے گا کہ کتنے یہودی اور نصرانی اسلام کو سمجھ چکے تھے اور قریب تھے کہ کلمہ پڑھ لیں وہ، لیکن ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ابھی سوچ لو اور تھوڑا سا پھر کر لینا، اتنی جلدی کیا، کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، پتہ تو تمہیں لگ ہی گیا ہے، سمجھ تو آ گئی ہے، ذرا سا اور سوچ لو۔ اور اسی طرح سے شیطان ان کو دور سے دور کرتا گیا، اور یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی۔ تو اللہ نہ کرے کہ مہلت کی گھڑی بھی ختم ہو جائے۔ اس صورت میں بہت ساری قوموں کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت کے اختتامی جملے ایسے معنی خیز رکھے گئے۔ تو کیا معنی خیز جملے ہیں آخری آیتوں میں؟ کہ لوگ ان سے سبق سیکھے، کہیں عذاب کا جو حصہ تھا وہ انسان کے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو اپنے ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ کیا جملے آخری؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اتنے خوبصورت یہ جملے ہیں نا کہ اس کے اوپر دل کھل کے باغ باغ ہو جائے اگر ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے۔ پھر اس صورت میں کتنی بار مخلصین کی بات ہوئی، خالص ہونے کی بات ہوئی، تو کیسے پتہ چلے کہ ہم خالص ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں یہ کوسچن اپنے لیے؟ کس کس کے ذہن میں ہے؟ جی، اس سوال کا نہ ہونا خطرے کی علامت ہے۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس گئے دوا کھانے، بیماری کا علاج پوچھنے، پھر اس نے دوا دی اور کھانے لگ گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ صحیح ہو رہی ہوں کہ نہیں؟ تو آپ تو ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کی فائلز بن گئیں، بلکہ آپ تو روز آ کے ڈوز لیتے ہیں نا، یہ ڈوز ہے، یہ دوا ہے، قرآن شفا ہے، شفا لما فی الصدور ہے۔ تو ذرا کچھ چیزیں نوٹ کریں، ان 23 پاروں نے آپ کا کتنا علاج کیا۔ نمبر ایک، جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی ڈر جاتا ہے۔ کس سے؟ گناہ سے۔ اللہ سے ڈر اور طرح کا ہوتا ہے، اس کو گناہوں سے ایسے ڈر آتا ہے کہ اس کی تو جان نکل گئی، ہائے گناہ، یہ پہاڑ ہے میرے سر پہ پڑے گا۔ گناہ ہوگا اس سے بھی، لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ بشری تقاضے، عادت بگڑی ہوئی، دوستوں کا پریشر، گناہ تو ہوگا، ایک دم نہیں چھوٹے گا، لیکن اگر ہو گیا تو اس کی تو جان پہ بن جائے گی۔ پھر اسی طرح ایسا بندہ اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا کرتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے مخلص بننے کی۔ بہت بھاری بوجھل زندگی نہیں چلتی، رسم و رواجوں، سامان، دعوتوں، کھانوں پینوں سے بھری ہوئی۔ اس کو یہ پتا ہے کہ قبر میں میں نے اکیلے جانا ہے، بہت سوشلائزنگ اچھی نہیں لگتی، ہلا گلا نہیں اچھا لگتا۔ اسی طرح جو بندہ مخلص ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ، 5 سے 10 منٹ یا اس سے بھی زیادہ، تنہائی میں غور و فکر کے لیے لگانے چاہیے۔ کچھ وقت خود کو دیں، ہم سب کو وقت دیتے ہیں، خود کو نہیں دیتے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سواد، حروف مقطعات۔ پہلی ہی آیت میں قرآن کی کتنی پیاری صفت بیان کی گئی کہ یہ کتاب کیا ہے، نصیحتوں سے بھری ہوئی۔ سواد والقرآن ذی الذکر، نصیحت، ریمائنڈر۔ اور دوسری آیت سے کیا پتہ چلا کہ ضد اور تکبر انسان کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ یہ آیتیں اصل میں جس پہ بات ہوتی ہے انا کو نچوڑنے کی، ساری اکڑ پھونک ہماری قرآن نکال کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے غبارے میں سے ہوا نکال دیں نا تو ایک پچکا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا لگتا ہے۔ ہمارے نفس کو بھی شیطان نے خوب پھلایا ہوتا ہے، موٹے تم کیسی، تم ایسی لگو گی، تم یہ کر کے تو دیکھو، یہ پہن کے تو دیکھو۔ جو وقت کا فیشن اور رواج ہوتا ہے نا، شیطان کہتا ہے ایک دفعہ تم پہنو تو صحیح، تم لگتی کیا ہو، حسن کی پری، لوگ تو تم پہ مریں گے، بس میں ایسی لگوں، بس شروع ہو گیا انسان۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بڑا برا فیشن تھا، ایک ایک جسم کا انگ دکھ رہا تھا۔ دیکھیے، سنت نے مردوں کے ٹخنے نہیں کھلوائے، فیشن نے عورتوں کے ٹخنے کھلوا دیے۔ پھر زور کس میں ہے، طاقت کس کی ہے؟ مردوں کو شرم آتی ہے ٹخنے اونچے کرتے ہوئے، شلوار یا پینٹ ٹراؤزر ٹخنوں سے اونچا رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، لڑکیوں کو نہیں شرم آتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ سب نمازیں منہ پہ پڑیں گی ہمارے، اگر ہمارے جسم کا ایکسپوجر ہوا، چوک کھلیں گے، ہپس کھلیں گے، رانیں دکھیں گی، ٹانگیں کھلیں گی، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیے، ایسے کپڑے بھی ہیں، نمازیں بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ قرآن نچوڑتا ہے، نچوڑتا ہے، ایسے نچوڑے گا آپ کو، آپ کہیں گے کہ مجھے کیا لگے، اتنی اونچی قمیض کے سجدے میں جاؤں تو پیچھے سے جسم کھلے، چھوڑو میں نے نہیں پہننی، ہوتا ہے تو ہونے دیں، میں سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنوں گی۔ آپ دیکھیے گا اس سے آہستہ آہستہ زندگی میں سے سب فیشن کی تقلید۔ آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ بچپن میں ہم لوگ یہ گیم کھیلتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا نا، اپ ڈاؤن، کیا کہتے ہیں بھلا اس کو، بولیے، سٹ اسٹینڈ، اور کیا کہتے تھے؟ فیشن میں یہ طاقت ہے، کیسے ہمیں ڈیزائنرز یہ سٹ اسٹاپ کرتے ہیں، اسٹاپ، کھڑے ہو جاؤ، یہ پہنو، اب لمبی قمیض، اب چھوٹی قمیض، اب ایک بازو کاٹ دو، اب ادھر سے گھٹنا ننگا کر لو، اب شولڈر ننگا کر لو، سب ٹپ ٹاپ ٹپ، کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ وہ کہیں اسٹینڈ تو یہ سٹ ہو جائیں۔ رات تو رات فیشن بدلتا، اونچی سے قمیض لمبی اور لمبی سے اونچی ہو جاتی ہے۔ کبھی اتنے ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہوتے تو آج زندگیاں سکون کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آج 4 اور 5 پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے منکرین کو اور آج کے لوگوں کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ صرف ایک رب ہی سے مانگے، یعنی ایک سے مانگے، اتنوں سے مانگتے ہیں پھر نہیں ملتا، تو کیا اب ایک سے ہی مانگے تاکہ بالکل نہ ملے؟ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے یا دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، ایک سے ہی مانگے تو ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ شوہر کو پتہ ہے نا کہ میں نے ہی گھر کا خرچہ دینا ہے تو وہ دیتا، اور اگر اس کو شک پڑ جائے نا، باپ سے بھی لے لے گی، بھائی سے بھی لے لے گی، بیٹے سے بھی، اور ادھر کہے گا اس کا گزارا ہو جانا، رہنے دو، تو ایک کے بن کے رہیے، یہی اخلاص ہے، یہی مخلص بننا۔ کوئی نہ کوئی مددگار تو ہو، کوئی بیٹے دے، کوئی عزت دے، کوئی شہرت دے، مکہ والے یہ جملے منہ سے بولتے تھے، اور آج کے لوگ زبان حال سے بولتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ایک اللہ ہے، وہ سارے کام کرے گا کیا، کبھی کبھی عقل کی وجہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ اتنے خدا ہیں، اتنے بت ہیں، اتنے بزرگ ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور آج کے دور کو دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دکھے گا، صرف فرق اتنا ہی لگتا ہے کہ ہم آج کے دور کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو ہی مکہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی خود پسندی کے اندر اتنے مگن تھے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا کیے ہوئے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ سارے الزام جو آج وہ سچے دین پر لگتے ہیں کل وہ اللہ کے نبی پر بھی لگے۔ اور خاص طور پہ سورت سوات میں آپ کو ایسی بہت سی باتیں ملیں گی جن میں انہوں نے اللہ کے نبی کے اخلاص پر شرک کیا اور آپ کی خیر خواہی پر شک کیا۔ نوٹ کریں اس جملے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ شک کر سکتے، تو پھر دنیا میں کوئی ایسا رہ گیا جس پہ لوگ شک نہیں کریں گے؟ شیطان ہمیشہ دین کا کام کرنے والوں پہ شک ڈالے گا، کوئی تو ہے بات، کچھ تو اندر، دال میں تو کالا ہے، کہہ دیں ساری دال ہی کالی ہے، جائیں آپ کی جب نظر ہی کالی ہے، آپ بلیک گلاسز لگائے ہوئے تو آپ کو تو کالا پن دکھے گا نا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 17 سے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی ان میں سے ایک حکمت کی نعمت تھی، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی دے دے، فیصلے کرنے کی طاقت۔ اپنے وقت کے نبی جو ہوتے تھے وہ فیصلے بھی کرتے تھے۔ ایک شخص اس طرح کا آ گیا کہ اس کے بس 99 دمبیاں، شیپ 99 دمبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک دمبی تھی۔ اس 99 والے نے چاہا کہ میں وہ ایک بھی لے لوں اور 100 پوری کر لوں۔ غور کیجئے کہ اس معاملے سے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو 99 میں ایک ڈال کر 100 اور اسی طرح 999 میں ایک ڈال کر 1000 کرنے کے اعداد و شمار میں پڑے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ غریبوں کا خون نچوڑنے لگتے ہیں، اپنے گھر کے ملازموں کی تنخواہ میں کمی کر کے اپنی دولت کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد جیسے شخص کو جو مخلص بھی تھے، خیر خواہ بھی تھے، ان کو ایک مقدمے کے ذریعے سے یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ اس معاملے کو چیک کریں، اور حقیقت یہ کہ بندہ جتنا خالص ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد اس طرح کے واقعات پھیلا دیتا ہے کہ بظاہر لوگ اپنا معاملہ پوچھنے آتے ہیں لیکن اصل میں پوچھنے والے کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اس کو اس کے محاسبے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ سب اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں میرا معاملہ ایسا تو نہیں کہ میں خوبصورت باتیں کر کے دوسروں کو اپنی باتوں میں اتار لوں۔ جو لوگ اچھا بول سکتے ہیں یا چرب زبان ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی سوئفٹ قسم کی ان کی ٹنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ مقدمہ جیت جاتے ہیں، جھوٹی زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں، ہوتی ان کی نہیں لیکن لوگوں کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بول کر زمین کا ایک ٹکڑا اپنے نام لگوا لیا، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں ایک ہار بنا کر پہنا دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ چرب زبانی جو دوسروں کا حق لینے کے لیے مائل کر دے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ دنیا کے تو کچھ فائدے دلوا دے گی لیکن اس سے آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اسلام ملی جلی زندگی کو پسند کرتا ہے، خاندان ایک ساتھ رہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں کوئی ایک شخص دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، یعنی ایک ہی چیز دو کے استعمال میں آتی ہے، اب دوسرا بندہ اس کا غلط استعمال کر کے ایک کو اس کے حق سے محروم کر دے تو یہ زیادتی ہوگی۔ ہم اپنی عملی زندگی میں غور کریں، اسلام میں کئی چیزیں صرف اس لیے بھی پسندیدہ نہیں کہ اس کے اندر پھر دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک مرد ہے اور اس کی دو بیویاں ہیں، اب یہ دو جو ایک ہی گھر میں رہتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سوتن ہونے کی آڑ میں ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ اسی طرح دیورانی جٹھانی ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کا اس گھر میں ایک ہی رشتہ ہے، دونوں بہویں ہیں۔ اسی طرح سے دو بھائی یہ کاروبار کا حصہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ اپنی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں تو وہ دو تین بھائیوں کے ذمے ہوتی ہے، تو ان سب باتوں میں ضرور سوچنا ہے کہ کہیں میں اپنے ساتھ والے کو فائدے دینے کے بجائے نقصان تو نہیں دے رہی۔ بعض دفعہ گھر میں ایک ہی گاڑی ہوتی ہے، سب نے استعمال کرنی ہوتی ہے، اب صرف اس لیے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب ہم کیوں چھوڑیں اس کو اور وہ ڈاکٹرز کا بہانہ کر کے اس کو ناجائز استعمال کرے، ادھر جانا ادھر جانا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اصل میں تقوی کی کمی سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ مخلص نہیں ہے تو وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہوگا، اور جو خیر خواہ ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر اخلاص لانا ہوگا، اپنے کم حصے پہ راضی رہنا، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، مجھے بھی مل جائے گا، لیکن دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی۔ آیت 24 ہمیں ایک مخلص بندے کی پہچان بتا رہی ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بشریت کے تقاضے سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جائے، پھر سمجھ آ جائے تو فوراً جھک جائیں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت ہم سب اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو اس بات کی طرف مائل کریں کہ آج تک میں نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی، اور ہمیشہ سے یہ زیادتیاں اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو اے اللہ میں صدق دل سے اس کی معافی مانگتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی مانگیے اپنے لیے، میں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ آج تک میں نے جہاں بھی کسی کو کوئی نقصان دیا، کوئی شراکت داری کا نقصان، کوئی اپنے کسی کے ساتھ معاملے میں کمی بیشی کی، تو اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ آیت 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون سی چیز مخلص کر رہی تھی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ہمارے لیے بھی محاسبے کا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے بھی ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تو نے جو کچھ دنیا میں نعمتیں مجھے دی ہیں، یہ دنیا میں تیرے قرب کا ذریعہ بن جائیں، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے حلال رزق کے ساتھ کثیر رزق بھی پاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی، اپنے مال میں سے، اپنی چیزوں میں سے وہی چیز پیاری ہے جو مجھے تجھ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں پر ہم اپنے لیے محاسبانہ نکات بنا سکتے ہیں کہ میری چیزوں میں سے کون سی چیزیں مجھے اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور کتنی ہی چیزیں مجھے اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں اپنی زندگی سے نکال دینی ہیں۔ دیکھیے نا، بیماری کا پتہ لگ جائے تو علاج کرانا آسان ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح آیت 34 سے 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ۔ ان آیات میں اور شان نزول میں بھی کئی واقعات آتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو امام بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج کی رات میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ پرانے دور میں بہت ساری بیویوں اور باندیوں کا رواج تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میری 100 بیویاں ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، تعلق قائم ہوگا، پھر 100 بیٹے پیدا ہوں گے، پھر میں ان کو مجاہد بناؤں گا اور اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ یعنی کوئی بھی نیت کی خرابی اس میں نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ سب ہوگا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ ابھی اللہ کے حکم سے کوئی بیوی بھی امید سے نہ ہوئی، صرف ایک بیوی حمل سے ہوئی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ گوشت کا لوتھڑا پیدا ہو گیا، ناقص الخلقت، یعنی انفارمڈ بیبی، ہینڈی کیپڈ بیبی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ دینے پر آئے تو کنواری مریم کو دے دے، اور نہ دینے پر آئے تو سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کو نہ دے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی ضرورت ہے، تو یہ ہے ایک طریقہ، اللہ کا کیا آزمائشوں میں ڈال کر خالص کرنا، اور ایسے اللہ نبیوں کو کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا، گھر جل گیا، بچہ مر گیا، بہت بڑے نقصان ہیں جو میں بول رہی ہوں، مجھے اندازہ، بٹ اگر اس کے بعد آپ کا ایمان خالص ہو گیا نا، تو آپ نقصان میں نہیں، نفع میں رہیں گے۔ آپ کہیں گے کیا ہوا، گھر ٹوٹ گیا نا، ایمان تو پورا ہو گیا۔ دیکھیے بعض ہم اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں پاتے ہیں، ہم اتنے خوش باش جی رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی، اتنی خوش، اتنے خوش، جو چاہے کرتے جا، الٹے سیدھے کام، موجے ہی موجے ہیں، آہستہ آہستہ نمازیں چھٹیں گی، پردہ اترے گا، دنیا میں پڑھ کے 4-6 بچے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کبھی یہ بچی تہجد گزار تھی، یہ قرآن پڑھتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی اچھی بچی جس کو قرآن دین کی سمجھ تھی، جب اس کی زندگی اچھی کسی نئے راستے پہ پڑی، نہیں بنی، گھر خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد دل اللہ سے جڑ گیا اور اللہ نے اس کو وہ دے دیا جو پہلی والی کو نہیں ملا، کیونکہ تو دنیا میں کھو گئی۔ کون سی خوش قسمت ہے، پہلی کے دوسری؟ آپ یہاں بیٹھ کے دوسری کو کہہ رہے ہیں، عام زندگی میں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہائے بیچاری، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ دیکھیے یہ دعا کریں کہ ایسا ہو نہ، تبھی تو شروع سے دعا کروا رہی ہوں کہ اللہ مشکلوں میں ڈال کے ایمان نہ خالص کر، میرا علم سے خالص کر. یہ جو آپ قرآن پڑھنے کے فیصلے دن بدن کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو خالص کر رہے ہیں. سمپل سی مثال ہے، کپڑے پہ دھبا لگا، یہ دیکھیں یہ وائٹ چادر ہے نا، اگر اس پہ پین کھلا رہ جائے اور پین کی تھوڑی سی انک اس پہ لگ جائے، ابھی اٹھائیں فوراً اس کو جائیں پانی میں ڈالیں، جلدی جلدی کچا کچا دھوئیں گے، ہو سکتا ہے صرف پانی سے نکل جائے گا. سستی کر لیں ابھی نہیں، اچھا کلاس کے اینڈ پہ دیکھیں گے، اینڈ پہ کریں گے تو سوکھ چکا ہوگا، تو ہو سکتا ہے پھر صابن بھی لگائیں. اور کوئی چھوڑ گیا کہ کل کریں گے آ کر کلیننگ والے، تو پکے داغ، ہو سکتا ہے پھر اس کو بلیچ میں ڈالنا پڑے، پھر داغ اترے گا. فوراً کر لیں، اپنے داغ دبے خود دھوئیں. اللہ سے کہیں اللہ مجھے مشکلوں میں نہ ڈالنا پلیز، میں بیمار نہیں ہونا چاہتی، میں اپنی ذاتی اور ازدواجی زندگی کے دکھ نہیں دیکھنا چاہتی، تو مجھ سے علم کا کام لے، مجھ سے دعوت کا کام لے، مجھ سے تبدیلی کا کام لے، میں تذکیہ کروں، میں تذکیر کروں اور بزی ہو جائیں. دیکھیں ہر نبی کی زندگی آپ کو کوئی گھر بیٹھے ہوئے لوگ لگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، مشکلوں والا راستہ ہے. یہ سست لوگ نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھ کے بستر نہیں توڑتے. آج ہماری 80-90% ڈپریشن اور انگزائٹی اور پریشانی کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیکار ہونا. کس کے پاس وقت ہے یہ سوچنے کا کہ کیا ہوا ہے مجھے، حال کیوں پوچھتے ہیں آپ اپنا؟ وہ بندہ بیمار ہے جس کے پاس کام کوئی نہیں، آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اچھا ہوا تھا بیمار، یاد بھی نہیں رہا. میں اصل میں ذہنی طور پہ بزی بڑی تھی اس وقت. زندگی کو مصروف کیجئے اور قرآن آپ کو اتنا مصروف کر دے گا کہ آپ کو اپنی بیماریاں، دکھ بیماریاں کچھ یاد بھی نہیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ.